واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے آقا حضرت احمد رضا کے واسطے. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اخلاق و عقائد اعمال کی اصلاح کے حوالے سے ایک دفعہ پھر یہ نشست منعقد کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ذکر کردہ ہماری تمام تر ذمہ داریاں اور ایک مسلمان کے لیے اپنے اخلاق و عقائد کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرت اور اپنی زندگی کے لیے کن کن چیزوں کا احیاء کرنا لازم ہے، وہ تسلسل کے ساتھ ہمارے اس درس کا موضوع ہوا کرتا ہے. جہاں ہمارے درس کا موضوع نظم مصطفیٰ یعنی تعلیم مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، وہ ذمہ داری، وہ شریعت کہ وہ فرامین جسے نظام مصطفیٰ کے نام سے اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کی باتیں جس کے میں اور آپ پابند ہیں اور جس پر عمل کرنا اور جس کو نبھانا اور اپنی زندگی اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی میں لانا، جس کے میں اور آپ پابند ہیں، جس کا جواب ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اس تمام تفصیل کو نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے. ہمارے اس درس کے اندر جہاں پر قرآن و سنت سے بیان کردہ عقائد میں سے کسی عقیدے کی وضاحت اور توضیح ہوتی ہے اور احکام و عبادات میں سے کسی ایک جز کو لے کر اس عبادت اور اس اخلاقی پہلو کی تفسیر تشریح اور تعبیر ہوتی ہے، وہیں پر اسلامی ماہ و سال میں، بالخصوص اسلامی مہینوں میں، اسلامی مہینوں کے اندر روپذیر ہونے والے ایسے اہم ترین واقعات جس سے ہمارے دین اور ہمارے ایمان کا گہرا تعلق ہے اور رابطہ ہے، اور ہمارے لیے اس تعلق اور اس واقعے سے مفر نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے لازم ہے تاکہ ہماری زندگی کے اور جو ضروری کام ہیں وہ اسی کے ذریعے مضبوط ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، اور عبادات اور اخلاص ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے، اس کا بھی اہتمام بفضل اللہ تعالی درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان برگزیدہ ہستیوں کے آراس، ان کی لمحات، ان کی زندگیاں، ان کی تحریک، ان کی تاریخ کو ذکر کرنے کے ساتھ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا یہ عنوان خاص طور پر ہوا کرتا ہے. کیونکہ یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے جہاں پر سرکار فاروق اعظم کی شہادت اور پھر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مخلص رفقا کی اسلام کی تعلیمات اور آنے والی امت کو صبر و استقامت کا ایک عملی نمونہ دینا اور اعقائے حق اور ابطال باطل کے لیے کسی جور اور کسی ظلم اور کسی یزیدیت اور کسی کی کثرت اور اس کے غلبے کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کا پابند ہونے کی حیثیت سے اس بندے نے براہ راست نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے برملا روکنا، یہ کربلا کے اس واقعے کا درس ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے مشعل راہ اور اپنے لیے اخلاص اور اپنے آپ کو اللہ کا واقعی میں بندہ بنانے کے لیے وہ رہنما اصول ہے. اسی تسلسل کے ساتھ اس مہینے کے اندر کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم پورے دین کو سمجھ سکتے ہیں. کبھی دین کو سمجھنے کے لیے توجہ چاہوں گا، کبھی دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تفصیلات کے الگ الگ چیپٹر دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس موضوع پر یہ دین کے احکام ہیں، یہ احکام ہیں، یہ عبادات میں یہ تفصیل ہے، عقائد میں یہ تفصیل ہے. لیکن اسلام کی برگزیدہ شخصیات جیسے صحابہ اکرام ہیں، حضرات اہل بیت اعظام ہیں یا ان کے بعد ان کے رستے پر چلنے والے، وہ تمام اہل حق ہیں جنہیں ہم اولیاء صالحین، اپنا اکابر، اپنے اسلاف اور ان ہستیوں کو وہ درجہ دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ ان کے راستے کو اختیار کرو کہ جن پر ہم نے انعام کیا ہے. تو پھر ان ایک ایک ہستی اور ایک ایک شخصیت کے ضمن میں ہمیں اسلام کے تمام عقائد کا بھی خلاصہ ایک ہی شخصیت کے ذکر میں، احکام بھی آ جاتے ہیں، اخلاق اور معاشرت بھی آ جاتے ہیں. اسی لیے یہ وہ شخصیات جن کے آراس اور عرس کی محفل منعقد کی جاتی ہے. ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے رب سے، اپنے رسول سے اور لوگوں سے کیسا رابطہ رکھنا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس وقت آ کر جمع ہو جاتی ہیں کہ جب ہم اسلام کے لیے کسی ایک شخصیت کو آئیڈیل بناتے ہیں کہ آج ان کا دن ہے، تو ان سے تعلق اور دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ اللہ رسول اور بندوں سے جو تعلق کا سلسلہ ہے، انہوں نے قرآن کے اس اصول کو باقاعدہ اسی طرح کر کے دکھایا جس طرح رب چاہتا تھا. تو ہمارے سامنے پریکٹیکل ان کی زندگی کا آ جاتا ہے اس تھیوری کا. تو لہذا دین کو سمجھنے کے لیے آراس، اولیاء، حالات صحابہ اور اہل بیت کی زندگی، یہ ایک ایک شخصیتوں کے اندر ہمیں پورا اسلام اپنے پورے رنگ کے ساتھ نظر آ جاتا ہے. اسی لیے اگر آپ بات پر توجہ رکھ رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہوں گے، اسی لیے پھر ان بزرگوں کے آراس اور یوم اور ان کے حالات کو قرآن دیکھ لیجیے آپ، قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ صرف انبیاء کے حالات ہی پر ہیں، صحابہ کے حالات پر ہیں، اہل بیت کے حالات پر ہیں، اور کتاب جو ہے قرآن وہ کتاب ہدایت ہے، ہدل للمتقین. پتا چلا ہدایت کا معاملہ جہاں پریکٹیکل فزیکل کچھ چیزوں کے ساتھ ہے، وہیں پر کچھ آئیڈیل شخصیتوں کے ساتھ بھی ہے، ورنہ قرآن صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور توحید اور رسالت کی بات کر کے قرآن کی صورتیں ختم ہو جاتی اور قرآن کی آیات اور اس کے صفحے چند صفوں پر ہوتے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جو ہدایات بیان کی گئی ہے اس میں 50% سے زیادہ ریشو انبیاء کے ذکر، صالحین کے ذکر کا ہے، اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس تھیوری کے لیے کوئی پریکٹیکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں جس کے ساتھ جڑ کر وہ اس تھیوری اور اس نظم پر چلتا ہے، اسی کو تنظیم، اسی کو تحریک کہتے ہیں. اس لیے اللہ کہیں پر ان کا ذکر و مقام ذکر کرتا ہے تو کہیں پر ان کی شان کو واضح کرتے ہوئے یہ بات بھی ذکر کرتا ہے کہ الا ان حزب اللہ، ہاں یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی جماعت. کہیں ان کے مقام و شان کو بیان کرتا ہے تو پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے سورہ مجادلہ میں جیسے کہ ہاں یہی اللہ کی جماعت، حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے، حزب یہی اللہ کی تنظیم ہے، یہی اللہ کی تنظیم ہے، یہی اللہ کی تحریک ہے، یہی اللہ کی حزب ہے، یہی جماعت ہے. اور پھر آگے کہہ دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. دنیا میں مانا کہ بے شمار پیچ و خم حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری جماعت ہے جسے ہم نے اپنی جماعت کہا ہے وہ افراد ہی سے تو جماعت بنتی ہے. جماعت کسی مضمون کا نام تو نہیں ہے، سبجیکٹ کا نام تو نہیں، وہ تو باقاعدہ شخصیات سے جڑتی ہے. بندے جب جمع ہوتے ہیں تو اسی کو نظم تنظیم جماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ تنظیم لٹریچر کو نہیں کہا جاتا، فزیکل افراد کو کہا جاتا ہے. تو فرما الا ان حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہماری جماعت ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا چاہے دشمن اسلام کا، دین کا کس قدر بھی سامنے آ جائے تو اللہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ جہاں تم نے قرآن کے صفوں کو اور رسول کی تعلیم کے صفوں کو اور اپنی عمل کے ذریعے اس کو پریکٹیکل میں لا رہے ہو تو اپنے آپ کو اس جماعت کا ایک نمائندہ بنا دو، اس لیے کہ اس سے تمہاری وہ عبادت، تمہاری وہ ریاضت، تمہاری وہ تربیت پہم ہوتی رہے گی. اور یہ ہم تمہیں رزلٹ دے دیتے ہیں کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. کچھ بھی ہو یہی وہ جماعت ہے جو ان کی کیبنٹ میں آ گیا، جو ان کے ساتھ جڑ گیا، جس نے ان کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا کر ان کے پیچھے چل پڑا، هم المفلحون، فلا انہی کو ملے گی. اور میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فلاح کا معنی ہمارے اہل علم، اہل علم، ائمہ اللغات اس بات کو لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں کا یہ لفظ کسی اور زبان کے پاس نہیں. فلاح ایک جملہ ہے جو صحیح الفلاح کہا جاتا ہے، یعنی فلاح سے مراد یہ کہ دنیا کی ساری بھلائیاں، چاہے اس کے کتنے بھی اقسام اور شعبے ہوں، آخرت کی تمام بھلائیاں، اس کے جس طرح بھی درجے ہوں، ان تمام کو جمع کر کے اگر ایک ورڈ میں بولا جائے تو وہ فلاح ہے. تو رب فرماتا ہے تمہاری معیشت، تمہاری سیاست، جو دنیا میں کیا ضرورت ہے ہمیں، معیشت، سیاست، سیاست سے مراد لوگوں سے رابطے، تعلق، اپنی ضروریات ایک دوسرے سے بندہ حل کرتا ہے، اسی کو سیاست کہا جاتا ہے. کسی کے ساتھ اس کا کام چل رہا ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی مزدوری ہے، کوئی استاذ ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ انسان انسانوں کے درمیان میں رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کا رشتہ، تعلق اور حاجت ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے، اس کو ہی سیاست شریعہ کہتے ہیں، اسی کو سیاست کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ تمام زندگی کے جو شعبہ جات ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ہو یا پھر قبر سے شروع ہونے والا تمہارا دوسرا مرحلہ حساب و کتاب تک ہو، تو فرمایا ان کے ساتھ اگر تم جڑ گئے اور اپنی زندگی کے کسی بھی تھیوری اور جو قرآن و سنت کی جو تھیوری ہے اس کو پریکٹیکل کرنے کے ساتھ ان کے عمل کو تم نے سامنے رکھا، ان کو ماڈل بنا کر اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا، تو فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ہاں یہی وہ جماعت ہے، انہی کے کیے ہوئے کام. نماز تم بھی پڑھو گے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تم ان کے چلن پر، ان کے سٹائل میں پڑھو گے، کھانا تم بھی کھا رہے ہو، وہ بھی کھا رہے ہیں، معیشت تمہاری بھی ہے، ان کی بھی ہے، لیکن اپنی ساری زندگی کی حاجات کو ان کی زندگی کے آئینے کے اندر دیکھو گے، تو فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی تنظیم ہے. حزب عربی زبان میں تنظیم کو کہتے ہیں، تحریک کو کہتے ہیں، اب میں نہیں سمجھتا کہ اس معنی کو مزید کھولنا پڑے. تنظیم جب بات کی جاتی تو تنظیم دیواروں کا نام نہیں ہوتا ہے، تنظیم مکان کا نام نہیں ہوتا ہے، کتابوں کا نام نہیں ہوتا، بندوں کا نام ہوتا ہے. تو فرما الا ان حزب اللہ، یہ جو بندے زمین پر تیار ہو چکے ہیں ہمارے، یہی وہ جماعت ہے جن جو کامیاب ہو جائے گی. تو لہذا یہی ضرورت پڑتی ہے صحابہ کے پیچھے چلنے کی، اہل بیت کے پیچھے چلنے کی، اولیاء کے پیچھے چلنے کی، علماء کے پیچھے چلنے کی، صالحین کے پیچھے چلنے کی. کیونکہ تنظیم ہی وہ زنجیر ہے کہ جس کے ساتھ کڑی سے کڑی بندہ جوڑتا ہے. آج مانا کہ ہم 1500 سال پہلے نکل آئے ہیں، بہت دور آ گئے ہیں دور رسالت سے، لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ وہ رنگ ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم اپنا نام ان کے رجسٹر میں لکھا دیں جن کا نام ان کے رجسٹر میں لکھا تھا، ان کا نام ان کے رجسٹر میں لکھا تھا، ان کا نام ان کے رجسٹر میں لکھا تھا. تو یہ وہ ترتیب جس کو تنظیم کہا جاتا ہے، یہی حزب ہے. اور اللہ فرماتا الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، ہاں یہی جو ہماری جماعت ہے جو قیامت تک رہے گی، جو حق کی بالادستی کی بات کرے گی، وہ تمہارے سامنے پیدا ابھی ہوگا، عمر ابھی پائے گا، جوانی اور بڑھاپا ابھی پائے گا، لیکن وہ بات پیچھے اس جماعت کی کر رہا ہوگا. تو فرما ان کے ساتھ جڑے رہو کہ یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہے. یہی طریقت کے سلسلے ہوتے ہیں، یہی آپ کو شجرہ دیا جاتا ہے، یہ تمام معاملات کیے جاتے ہیں، اس میں بندے کو میچیور ہونا چاہیے. جس طرح کہ فرمایا گیا کہ اگر بکری ریوڑ سے الگ رہتی ہے تو بھڑیا اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن چند بکریاں جمع ہو جائیں یا چند وہ جانور جمع ہو جائے جس پر بھیڑیا شکار کر کے شکار کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھتے اپنی فزیکل لائف کے اندر بھی، کئی جگہ آپ نے پڑھا اور نظارہ کیا ہوگا کہ چند وہ جانور جو اپنی ساخت میں کمزور نہیں، لیکن وہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو شیر کو بھی دوڑا دیتے ہیں. لہذا ہم اپنے وجود میں، اپنے نام میں، اپنی شناخت میں الگ ہیں، لیکن اپنے دین میں، اپنے فکر میں ہم ایک ہیں. اسی کو مسلمین کہا گیا، اسی کو مومن کہا گیا، اور اسی کو اہل سنہ کہا گیا. اس ترتیب کی ضرورت کے اعتبار سے جو فلسفہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو تمہید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں ایک عظیم نام اسی محرم الحرام میں، جن کا عرص پاک ہے اور جنہوں نے اس دار فانی کو سے رحلت فرمائی، وہ حضرت سید السجاد، سید السجاد حضور سیدنا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب المعروف سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی. پھر انہی کے تتبوں میں چلتے 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 اپنے درجے کے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ کے، یا ان اکابر جس طرح کے میں ذکر کر رہا تھا، ان کے راستے پر چلتے ہوئے اور اس ان کے نظم اور حالات کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے، جو شخصیات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن کر ہمارے سامنے، ہمارے لیے بحثیت استاد اور مرشد کے سامنے آ جاتی ہے، تو انہی جس طرح کے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی ولادت تو 38 ہجری ہے، ایک قول کے مطابق 38 ہجری، کربلا کا واقعہ 61 میں ہوا ہے. بڑی چوکنا ہو کر بیٹھے، چہرے سے کوئی رسپانس دیں کہ آپ کچھ سمجھنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ فرنٹ سیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو شعوری طور پر اپنے ذہنوں پر رکھنا پڑتا ہے، ان کو واضح کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر آپ کی سطح کو بلند کرنے میں ہی سارا ٹائم چلا جاتا ہے. پہلے سے اپنی سطح، اور ایسا نہیں کہ آپ پہلی دفعہ درس میں آتے ہیں، آپ کو ساری باتیں پتا ہوتی ہے، تو اپنے چہرے سے آپ کو رسپانس دینا چاہیے کہ یہ باتیں آپ جانتے ہیں، تاکہ اصل موضوع کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں. ایک بات، حضرت سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی ولادت طیبہ سرکار امام علی مقام امام حسین کے گھر جو ہو رہی ہے، وہ 38 ہجری میں ہو رہی ہے. اقوال کئی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ لپک پڑے، اقوال کئی ہوتے ہیں، جس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ 38 ہجری 38 ہجری حضرت سرکار امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ اجمعین کی ولادت ہے، اور 95 ہجری آپ کا وصال ہے. مانا کہ آپ نے دنیا سے پردہ 95 ہجری میں فرمایا ہے، 95 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن آپ کے راستے پر چلنے والے بھی ایسے لوگ رہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، وہ ہمارے درمیان، ہم تو ان کے دور میں نہیں تھے، لیکن ہمارے دور میں جن لوگوں نے ان کے راستے کا تتبع اور رابطہ کیا، تو پھر ہم نے ان لوگوں کے ذریعے ان کو پہچانا، تو پھر ان کے بھی آراس ہوتے ہیں. تو آج اصل عرس سرکار امام زین العابدین کا ہے, اور ہمارے دور کے اندر ان کی اس تعلیم کو عملی شکل میں نبھانے والی شخصیت حضور شیخ الاسلام حضرت عبدالجلیل نقشبندی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی. تو ان کے تتبع میں, ان کے توسل و فیض میں سرکار پیر طریقت رہبر شریعت حضرت عبدالجلیل نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو پاکستان کا صوبہ صوبہ سندھ کا ضلع نوشر و فیروز کے ایک علاقے تھارو شاہ کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں, آپ نے اپنی پوری زندگی اسی بات پر گزاری کہ جو اکابر کا درس تھا, اور اپنے آپ کو باقاعدہ نظریاتی تنظیمی ثابت کیا اور اپنا نام اس تنظیم میں لکھا دیا, اور اللہ نے قبول فرمایا, جسے حزب اللہ اللہ کی تنظیم کہا جاتا ہے. تو تھوڑا سا ذکر ہم اس سلسلے کے حوالے سے بھی کریں گے. سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ان کا ذکر ہی عبادت ہے, اس ذکر کے ذریعے ان سے محبت پیدا ہوتی ہے, ان کی شانوں کو بیان کر کے ان کی قدر پیدا ہوتی ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو ان سے محبت کے ہم پابند ہیں, نہ کر سکے تو سخت گناہگار, اور ایسی ہستیوں سے نہ کر سکے تو ایمانی جاتا ہے. ایک تو یہ ذمہ داری ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کی محبت پھر ہمیں ان کی پسند کی طرف لے جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کو پیار کسی سے ہو جائے تو آپ پیار میں سچے جب ہوں گے کہ جب آپ کو وہ پسند ہوگا جو آپ کے محبوب کو پسند ہوگا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو شریعت پسند, نماز پسند, تقویٰ پسند, دین کی فرمان برداری پسند, غریبوں کا خیال پسند, ہر اہل عزت کی عزت پسند, قرآن کی بالادستی پسند. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سرکار امام زین العابدین کا نام لوں اور نمازوں سے بھاگوں, میں شریعت کی اتباع سے بھاگوں, میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوکی کرنے سے بھاگوں, میں لوگوں کے ساتھ جو میرے مراسم اور حقوق ہے اس سے بھاگوں؟ تو یہ تو پھر اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ جانتے ہوئے دعوی محبت کرتے ہوئے ہم ان کی زندگی سے کوئی اثر نہیں لا پائے. تو یہ محبت میں منافقت ہے, اور منافق نہ اس دنیا کے اندر قبول ہوتا ہے نہ آخرت کے اندر قبول ہوتا ہے. لہذا یہ ذکر کیا اس لیے جاتا ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ, اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو ہم ان کی محبت کے پابند ہیں, قرآن و سنت و دین اسلام ان ہستیوں سے محبت کا ہمیں پابند کرتا ہے. ایک اس کا تقاضا پورا ہو جائے, کیونکہ مل بیٹھ کر کسی کا ذکر کرنا, اس کے شانوں کو سننا, تو یہ محبت کو لاتا ہے. اور یہ اہتمام کے اتنے خوبصورت اور ایسے حسین ماحول میں کہ جہاں پر لوگ اپنے بچوں کی شادیاں اور اعلیٰ تقریبیں کرتے ہیں, تو پھر کچھ دین سے محبت کرنے والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نعمتیں وہ اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں, تو جن محبوبوں کے صدقے ان کی آخرت اور دنیا وابستہ ہے, ان کا ذکر بھی پھر گھٹیا جگہوں پر نہیں کہتے ہیں, ماحول بھی ایسا بناتے ہیں کہ داخل ہونے والا سمجھ جائے ہاں کوئی بہت بڑے قدر والے کا ذکر ہو رہا ہے. اسی لیے ماحول, دریا صاف ستھری ہوں, ماحول صاف ستھرا ہو, کیونکہ یہ آپ کو بتائے گا کہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں آنے والے کو بتائے گا کہ اس سے آپ کی قدر کتنی ہے. مہمان آ جاتے ہیں, میں اکثر اس بات کو ذکر کرتا ہوں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں, مہمان آ جاتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے وہاں حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے بچے یا بیٹی کی شادی ہو تو پورا دن ہم باورچی کے سامنے سے ہٹتے نہیں کہ گوشت کہاں سے لائے آپ, مسالہ کیا ڈالیں گے آپ, چاول کون سا ہوگا جناب, کیا معاملات ہوں گے. اس لیے تاکہ کھانے والا اور جس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے, وہ کھانا اس بندے کی قدر اور جس سے یہ محبت کرتا ہے اس کی قدر کو واضح کرتا ہے. لیکن آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر بزرگوں کی آراس پر کوئی لنگر تیار ہوتا ہے, تو میں نے ایک باورچی سے سنا, وہ کہتا تھا کہ یہ شاہ صاحب شادی بیاہ میں تو بڑے صاف ستھرا کر کے کھانا دیا جاتا ہے, یہ بغیر چھلے پیاز اور یہ معاملات اور سڑا ہوا مسالہ, یہ خراب مسالہ, یہ لنگروں میں چلتا ہے. تو میں نے کہا تم کو کس نے کہا ہے اس قسم کا لنگر کرنے کا؟ جو لوگ آتے ہیں وہ گھر سے کھانا کھا کر ہی آتے ہیں, لیکن کرنا چاہتے ہو تو اس سے تمہاری عقیدت پتا چلے گی. جب اپنے گھر کی تقریب ہوتی ہے تو ایک ایک چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے, اور جن سے ہماری دین اور آخرت اور اس بچی اور بیٹے سے زیادہ رشتہ کہ ہم پابند ہیں ان کی محبت کے لیے, تو ان کی نسبتوں کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا. یہ ضروری نہیں, لیکن حساس بندے کے لیے سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. ایک جملہ میں مزید اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور اس کو دماغ کے اندر بٹھا لیجئے. شادی بیاہ میں ہمیں بیٹھنا بھی آتا ہے, کہ کس طرح کے کپڑے پہن کر جانا ہے، غور سن لیجیے، کس طرح کے کپڑے پہن کر جانا ہے، کس طرح کے جوتے، کس طرح کا لباس، کس طرح کی خوشبو. لیکن دینی محافل جن کے لیے ہمارا زبانی دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی ان پر قربان، ہمارا سارے معاملات ان پر قربان، کبھی میں اور آپ اپنے حلیے پر ذرا غور کر لیں اور غور کریں کہ ان مجالس کہ جن کی عزتیں ہمارا ایمان ہیں، ان کی مجلسوں میں ہم منہ دھو کر نہیں آتے. کپڑا پہننا تو دور کیا، تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے. اور یہ وہ گراف ہے جو نیچے گرتا ہے اور ایسا گرتا ہے کہ بندہ پھر ایمان کے یقین اور تعلق سے بھی دور رہتا ہے اور اس کو اس کی بھنک بھی نظر نہیں ہوتی. لیکن جو اللہ کے دین کی قدر اور جو اصل دین ہے اس کی نسبتوں کا احترام کرتا ہے اور بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی احترام کرتا ہے، وہی اپنے ایمان کو بچا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو اصل شے کی قدر ہوتی ہے. تو جو چیزیں اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ بھی اس کے نزدیک قدر والی ہو. لہذا مجلسوں میں آنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، مجلس کو منانے کے آداب، یہ تمام چیزیں آپ کے اس دعوی محبت کی غماز ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں بزرگوں کی محبت میں جو اللہ کی محبت کا مظہر ہے، ہمیں منافق نہ بنائے، وقتی نہ بنائے کہ ہمارا دل تو کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور جس کے ساتھ لگا ہو تو رات کے 12:01 بھی بجے تو جناب ہم ٹیلی ویژن سے نظر نہیں ہٹاتے. تو یہ زندگی کا تضاد ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تمام عبادتوں کے اجر کو ضائع کرتا ہے. الا یہ کہ اس وقت ہماری ایک ایک سانس ہماری زندگی کی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب بھی ہم اللہ کے دین کے لیے میچور اور سنجیدہ نہیں ہوتے. اس تمہید کے بعد، کیونکہ یہ نظام مصطفیٰ کے اصلاح کا اصل موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. آنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ جس مجلس میں آپ جا رہے ہیں، تو کہا جی شادی میں جا رہے ہیں، فرمایا شادی میں بھی اس طرح کپڑے پہن کر جاتے ہیں، لیکن آج ہم اہل بیت کے ذکر میں جا رہے ہیں، آج ہم صحابہ کے ذکر میں جا رہے ہیں، ہم بزرگوں کے عرس میں جا رہے ہیں. تو یہ لباس اس پر اثر انداز ہوگا کہ ہاں واقعی میں وہ قدر والے ہیں، اس لیے تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو آپ کا بن صبر کرانا اور آپ کا اہتمام آنا خود ایک تبلیغ ہے اس کے لیے دین کی ہمت کو ظاہر کرنے. اس چیز کو ہلکا نہ جانے، آج ہماری صفوں میں اکثریت ہونے کے باوجود انتشار اور ہماری عبادتوں کا اجر و ذوق ہم پر مرتب نہیں ہوتا، دنیا کے سارے معاملات کے فائدے ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن دین کی اصل روح کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس لیے کہ ہم اس میں سنسیئر نہیں ہیں. منہ ہمارا محفلوں میں چل رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کا ذکر سننے آئے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس کیمرہ اکیلا لگائیں اور سولو پروگرام کریں، تاکہ تو ہم کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. محفلوں میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے، ہم اپنی نجی محفلیں گھر کی شادیوں کی کس طرح کرتے ہیں اور دین کی محفلیں کتنا کرتے ہیں. تھوڑی سی حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کس کو کون سا درجہ دینا چاہیے اور کس کو کون سا درجہ دے رہے ہیں. وہ محافل بھی عزت و تقریب کے ساتھ اور نظافت و پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اہتمام ان کا ہونا چاہیے جن سے ہمارا تعلق اور دین کا ہے، اس لیے کہ خون سے بڑا درجہ دین کا ہے، اسلام کا ہے اور شریعت مطہرہ کا ہے. سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے وہ عظیم فرد ہیں کہ آپ کے بارے میں تاریخ اور حدیث کی ایسی کوئی کتاب نہیں اہل سنت میں جس میں آپ کو سلام عقیدت نہیں پیش کیا گیا ہو. ایک تو اہل بیت سے محبت، یہ لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ بھی سن لیجئے جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں حضرت اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد علامہ سید احمد زینی دہلان مکی علیہ رحمہ کی کتاب الفتح المبین سے یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ اہل بیت کی محبت یہ دعویٰ ہے، اس کی سچائی صحابہ سے محبت ہے. اور صحابہ سے محبت ایک دعویٰ ہے، اس کی سچائی آل رسول سے محبت ہے. کوئی شخص اہل بیت سے محبت کی بات کرے اور صحابہ کے لیے گھٹیا الفاظ کرے، الیعوذ باللہ، وہ پکا منافق ہے اور اس کا اہل بیت کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اہل سنت و جماعت جن کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ وہ چاہے حب صحابہ کا دعویٰ کرے، تو خود ان کا عمل ذاتی اہل بیت کی تعظیم اس کی دلیل بنتا ہے. اور اہل بیت میں نے عرض کیا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سلطان فارس یزدجر کی تین بیٹیاں گرفتار ہو کر آئیں، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تین خاتونوں کو تین جر القدر لوگوں میں تقسیم فرمایا. یہ بات اصول کافی میں بھی وہاں موجود ہے. آپ نے جو سب سے بڑی یعنی یزدجر کی شہزادی اور رانی تھی، جن کو کئی ناموں سے تاریخ میں یاد کیا گیا ہے، کہیں آپ کا نام سلامہ ذکر کیا گیا ہے، کہیں سندھ کی طرف نسبت کر کے سندھیہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور ایک نام مشہور آپ کا شہر بانو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو سب سے بڑی شہزادی تھی ان کو سیدنا امام حسین کے لیے سرکار فاروق اعظم نے عطا فرمایا. جو دوسری تھی اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے محمد بن ابی بکر کو دیا، اور جو تیسری تھی اس کو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیا. تو یہ تین خاتون تین کے نکاح کے اندر گئیں اور تینوں کے گھر بیٹوں کی ولادت ہوئی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا یعنی فاروق اعظم کا پوتا، وہ علم حدیث کا ایک نشان بنا، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ. اور حضرت محمد بن قاسم کے، حضرت محمد بن ابی بکر کے گھر جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے تین بیٹوں میں سے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد بن ابی بکر، بچوں میں یہ صحابیوں میں شمار کیے گئے ہیں. صغار صحابیوں میں محمد بن ابی بکر کا بھی نام محدثین اہل سنت نے شمار کیا. سیدنا ابو بکر کے بڑے بیٹے عبداللہ، پھر عبد الرحمن، پھر محمد بن ابی بکر. یہ محمد بن ابی بکر جن کو فاروق اعظم نے دوسری خاتون اور دوسری شہزادی ان کے نکاح میں دی تھی، ان سے شہزادے جو تولد ہوئے وہ مدینہ منورہ کے اجلہ فقہا میں سے، فقہائے سبعہ کے اندر ان کا اونچا مقام، و سات عظیم فقہا جن کو تفقہ فی الدین میں تابعین کے اندر ایک اونچا درجہ حاصل تھا، اور بالاتفاق مدینہ منورہ کے اندر وہ امام المحدثین اور سند المحدثین کا درجہ رکھتے تھے، حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ. یعنی حضرت قاسم، ادھر حضرت سالم پیدا ہوئے، ادھر جو پیدا ہوئے ان کا نام قاسم رکھا گیا. اور سرکار امام علی مقام کے عقد میں جو سرکار فاروق اعظم نے جو خاتون کو پیش کیا تھا، ان کے صدف اقدس سے سرکار امام زین العابدین پیدا ہوئے. تو یہ تین بہنیں ہیں سگی، اور تین بہنوں سے تین لڑکے پیدا ہوئے، سالم، قاسم اور حضرت امام زین العابدین. اور یہ تینوں کے تینوں باہم، ہمارے تمام علماء نے لکھا کہ فکلہم بنو خالتن، یہ تینوں آپس کے اندر جو ہیں وہ خالازاد بھائی ہیں. یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شہزادے، یہ تینوں آپس میں خالازاد بھائی ہیں. اب میں یہاں پر بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ شہر بانو ہیں، اور ان کے والد گرامی حضرت سرکار امام علی مقام حضرت امام حسین ہیں. حسینی سادات کا سلسلہ ان سے چلا، تو گویا کہ دیکھیے قیامت تک جو حسینی ہیں وہ انہی کے صدف اقدس سے آئے. تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا چمن اہل بیت اور گلستان اہل بیت اور دبستان اہل بیت اور اہل بیت کے باغ کی آبیاری میں کتنا بڑا دخل ہے کہ آپ کی نگاہ کرامت اور ولایت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ قیامت تک جو حسینی سادات اس دنیا میں جلوگر ہو کر عالم دنیا کو اور اہل ایمان کو اللہ کے عرفان اور رضا اور نورانیت سے نوازیں گے، وہ جس کے صدف سے سلسلہ چلے گا وہ شہر بانو ہے. تو اس خاتون کو کسی اور کے نکاح میں نہیں دیا، امام علی مقام کے نکاح میں دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سرکار سیدنا ابوبکر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تو پوری تاریخ ہے، ایک پورا موضوع ہے کہ آپ کو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین سے کس قدر محبت اور کیسا تعلق تھا. اب میں بات صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ اور اکابر کا بھی عرصے پاک ہے، اور یہ آپ کے شجرے پر ہم تھوڑی سی اسماء الرجال کے اعتبار سے تھوڑا اس موضوع کو کھول کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. حضرت سرکار امام زین العابدین کے جو خالازاد بھائی ہیں، یعنی آپ کی سگی خالہ کے جو بیٹے ہیں، جو ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کی نکاح میں گئی تھی، ان سے بیٹے پیدا ہوئے قاسم. حضرت قاسم جو ہیں، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ہمارے اونچے درجے کے بزرگ ہیں. یعنی سلسلہ حدیث پر میں نے عرض کیا، صرف اگر آپ، وقت مختصر ہے، بات میں نے آگے مزید کرنی ہے،
تذکرۃ الحفاظ میرے سامنے اس وقت موجود ہے. تذکرۃ الحفاظ اگر دیکھا جائے تو امام ذہبی علیہ رحمت نے کوئی ایک صفحے پر ان کا ذکر کیا ہے. وہاں پر طلبا جا کر دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے اجلہ محدثین اور صحابہ سے انہوں نے علم حدیث لیا, اور ان سے کتنے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین نے ان سے روایت اور ان کی شاگردگی اختیار کی. اور سرکار امام قاسم بن محمد بن ابی بکر, یہ فقہ کے اندر بھی اہل مدینہ میں سند اور فقہ کے اندر اونچا درجہ رکھتے تھے, اور یقیناً جس کو تفقہ فی الدین ملا وہ علم کی سب سے بڑی بلندی کو پا گیا. تو سلسلہ نقشبندیہ جو ہمارا منتہا ہوتا ہے, سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت حضرت سلمان فارسی کو جاتی ہے, حضرت سلمان فارسی کی خلافت حضرت قاسم کو جاتی ہے, اور حضرت قاسم کی خلافت آپ کے نواسے حضرت امام جعفر صادق کو جاتی ہے. تو سلسلہ نقشبندیہ جہاں پر حضرت امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے, تو اس ترتیب سلسلہ نقشبندیہ کے اندر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق خلیفہ بنتے ہیں, اور اس سلسلے کی مرشد بنتے ہیں حضرت قاسم, اور حضرت قاسم کے مرشد بنتے ہیں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی, اور ان کے مرشد بنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ شجرہ گویا کہ طریقت کا وہاں سے اس ترتیب کے ساتھ بھی جاری ہے. اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ان کی حیثیت شجرے میں بہت اہمیت کی ہے اور بڑی اہمیت کے متحمل ہیں, ان کے بارے میں ہمارے سلاسل کے جو نقشبندی سلسلے کی جو چیزوں کو جمع کیا ہے, یا اس وقت میرے سامنے امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ ہے, اور حضرت محمد بن سعد کی طبقات ابن سعد بھی ہے, تہذیب التہذیب علامہ اسقلانی کے, وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے 70 یا 72 سال عمر پائی ہے. روایتی تقریر سے ہٹ کر کچھ یہ باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے 70 یا 72 سال عمر پائی ہے, اور مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام قدید, جس کو قدید بھی کہا جاتا ہے, قدید کے مقام پر گویا کہ آپ نے وفات پائی, اور آپ گویا کہ وہیں پر دفن ہوئے. علامہ محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں آپ کے وصال کی تاریخ 108 ہجری لکھی ہے. یہ محمد بن حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے, جو حضرت ابوبکر کے شہزادے محمد کے نکاح میں آئی تھی, ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے, یعنی امام زین العابدین کے سگے خالزاد بھائی. اس سلسلے کو تھوڑا سے میں آگے لے جانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین اور امام قاسم یہ دونوں کی والدائیں آپس میں بہن ہیں. ادھر حضرت امام زین العابدین کے گھر سرکار امام باقر کی ولادت ہوئی ہے, ادھر قاسم جو ہیں وہ اپنے چچا کی بیٹی, یعنی آپ کے چچا ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن, جو ام المومنین کے ماں شریک بھائی بھی ہیں, جو صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, ان کی بیٹی اسماء. تو محمد بن ابی بکر نے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بڑے بھائی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اسماء سے ان کا نکاح کیا. تو حضرت قاسم کا نکاح حضرت اسماء سے ہوا, اور ان کے صدف سے فروا پیدا ہوئی. اب جب یہ فروا پیدا ہوئی تو حضرت امام زین العابدین اپنے کزن اور خالزاد بھائی حضرت قاسم کے پاس گئے, اور ان سے ان کی بیٹی فروا کا نکاح اپنے بیٹے باقر کے لیے کیا, اور ان کے صدف سے حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے. تو یہ دیکھیں کتنا اہم اوپر کا یہ سلسلہ ہے. سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہوتے ہیں, اجازتیں لیتے ہیں حضرت قاسم کے, صرف اجازت ہی نہیں لیتے, شجرہ نسب میں حضرت قاسم آپ کے حقیقی نانا بھی ہیں. آپ کچھ مسئلے کو سمجھے, حقیقی نانا بھی ہیں, کیونکہ قاسم حضرت ابوبکر صدیق کے یہ دو بیٹے عبد الرحمن اور محمد, محمد کے گھر پیدا ہوئے قاسم, عبد الرحمن کے گھر پیدا ہوئی اسماء. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا, قاسم کا نکاح ہو گیا اسماء سے, ان سے پیدا ہوئی فروا. اب جو بھی فروا پیدا ہوئی تو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے خالزاد بھائی قاسم کی بیٹی ہوئی. ادھر حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی, یعنی امام باقر جب جوان ہوئے تو ان کے رشتے کے لیے امام زین العابدین خود چل کر اپنے خالزاد سگے خالزاد بھائی حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت قاسم کے پاس گئے, اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے محمد یعنی امام باقر کے لیے مانگا، اور جب یہ عقد ہوا تو ان کے صدف اقدس سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا امام زین العابدین ہیں، ان کے نانا قاسم ہیں، ان کے نانا جناب جو ہے کہ قاسم ہیں، لیکن ان کی امی فروا ہے۔ اب فروا جو ان کی امی ہے امام جعفر صادق کی، وہ دو طریقوں سے صدیقی ہیں، یا یہاں پر شوہر اور بیوی میں صدیقی سلسلہ جمع ہوا، کیونکہ قاسم بھی صدیقی، حضرت صدیق اکبر کی اولاد، اور اسما بھی صدیقی، حضرت صدیق اکبر کی اولاد۔ تو ان دونوں کی جب شادی ہوئی تو فروا پیدا ہوئی، فروا ماں ہے امام جعفر صادق کی، تو سیدہ فروا دو رشتوں سے صدیقی ہیں۔ تو اسی لیے حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں باپ کی طرف سے تو ایک رشتے تک علی تک پہنچتا ہوں، لیکن اپنی اماں کی طرف سے دو رشتے تک ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہوں۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن مجھے اپنے باپ علی کے نام پر شفاعت کے لیے ایک دفعہ پکارا جائے گا، اپنے اور اپنے نانا جان حضرت ابوبکر صدیق سے دو دفعہ پکارا جائے گا، اس لیے کہ میری والدہ کا جو میرے نانا ہیں وہ بھی صدیقی ہیں، اور میری نانی جو ہیں وہ بھی صدیقی ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی فروا ہے اور وہ ان کی والدہ ہے، اور اپنے والد کی طرف سے یہ ڈائریکٹ گویا کہ امام باقر، امام زین العابدین، اور ادھر سے حضرت مولا تک پہنچتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر سے آپ دو رشتوں سے پہنچتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کرامت، اور یہ قدرت نے جو اس چیز کو بنایا ہے اللہ نے، کیونکہ اس خاندان سے کام بھی بہت بڑا لینا تھا، کیونکہ اس قدر جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا گیا بغض صحابہ میں، اور غلط روایات ان کی طرف منسوب کی گئی، تو اس خاندان نے اپنے دار کے اندر بھی الحمدللہ تعالی ان تمام تر جھوٹ اور ان تمام چیزوں کو رد کیا۔ جس طرح وقت رہا تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں آگے چل کر عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام زین العابدین کی طرف اب آ جائیے، ایک تو میں نے شجرہ نقشبندیہ بھی آپ کو بتا دیا، حضرت قاسم جو نانا ہے حضرت امام جعفر صادق کی، نانا ہی نہیں مرشد بھی ہیں، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ یہاں سے ملا، ان کو اجازت ملی سلمان فارسی سے، اور ان کو اجازت مل رہی ہے اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کا بھی ظہور اسی خاندان سے ہو رہا ہے، اور آگے حسینی سادات کا ظہور بھی اسی خاندان سے ہو رہا ہے۔ حضرت سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ رب العالمین نے کئی اولادیں عطا فرمائی، جن میں آپ کی اولادوں میں مشہور نام جن ہستیوں کا رہا، اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا حصہ شامل کیا، اس کے بارے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو پہلے یہ سن لیجئے کہ خود امام زین العابدین کی ورق اور حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ سیر میں بھی موجود ہے، البدایہ کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ آپ علم دوست لوگ ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام زین العابدین کا علم میں کیا مقام تھا۔ وہ کہتے ہیں روا علی ھذا الحدیث سے حدیث عن ابیہ، فرمائے وہ حدیثوں کو جو روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی سے کرتے ہیں، یعنی امام حسین سے، امام حسین کے شاگرد بنتے ہیں حضرت امام زین العابدین، اور بیٹے بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ اور فرمایا وہ عمہ الحسن ابن علی، آپ نے اپنے چچا حضرت حسن سے بھی حدیثیں لی ہیں۔ حدیثیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین شاگرد ہیں امام حسین کے بھی، اپنے ابا کے بیٹے ہی نہیں بلکہ شاگرد بھی ہیں، اور اپنے تایا جان مولا امام حسن سے، ان سے بھی آپ نے حدیثیں لی۔ تو مولا امام حسن بھی آپ کے استاد، کیونکہ شاگرد کبھی اپنے کبھی بندہ کبھی اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، کبھی اپنے استادوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین علم حدیث کے ایسے امام ہیں کہ ان کا استاد مولا امام حسن ہے، ان کے استاد مولا امام حسین ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ جناب وہ جابرین، آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی حدیث لی ہے، صحابی رسول، وہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ وہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی آپ نے حدیث لی ہے، وہ بھی امام زین العابدین کے استاد ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ابی ہریرہ تھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی آپ نے حدیث لی ہے، وہ بھی امام زین العابدین کے استاد ہیں۔ اور فرمایا وہ صفیہ تھا، وہ عائشہ تھا، وہ ام سلمہ تھا، امہات المومنین۔ آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کی بھی شاگردگی اختیار کی، سیدہ ام سلمہ سے بھی آپ نے حدیث لی، سیدہ صفیہ بنت خوی سے بھی آپ نے حدیث لی۔ یہ تین حضور کی ازواج مطہرات، سیدہ صفیہ، سیدہ عائشہ پاک اور سیدہ ام سلمہ، یہ تمام، کیونکہ کسی شخص کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے علمی دنیا کے اندر اس کے اساتذہ کا ترنگ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو یہ علم کہاں سے آ رہا ہے. تو امام زین العابدین یعنی جہاں پر آپ اہل بیت کا وہ روشن چراغ ہیں وہیں پر اللہ رب العالمین نے ظاہر میں بھی آپ کو کسی سے کم نہیں رکھا, ظاہری علوم بھی آپ کو ایسے عطا فرمائے کہ آپ کے استاذوں کے اندر امہات المومنین اور جماعت صحابہ کی ایک لمبی قطار ہے جن سے آپ نے حدیث لی. اب آپ سے کس نے حدیث لی ہے؟ آپ کے تلامذہ میں کون ہے؟ کتنے بڑے بڑے لوگ دیکھیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لینے والے وہ بنو ہوں آپ کے بیٹوں میں سے. سب سے پہلے زید شہید ہیں, آپ کے بڑے بیٹے حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر عبداللہ آپ کے بیٹے, پھر عمر آپ کے بیٹے, پھر آپ کے بیٹے حضرت سنہ امام باقر جو شاگرد ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین کے, اور ان سے آپ نے یہ حدیث مبارکہ ان بزرگوں نے لی. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزید بن اسلمہ وطاؤس وہو من اقرانہ. حضرت طاؤس یہ محدثین کے بہت بڑے امام ہیں, بخاری مسلم کے راویوں کی اصل ہے, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے ہم اثر ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جو اہل سنت کی حدیثوں کا 35% سے زیادہ حصہ جو مسند کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتا ہے, تو آپ کے شاگردوں میں 5 شاگرد بڑے مشہور ہیں جس میں سے ایک بڑا نام حضرت کریمہ کا ہے اور ایک بڑا نام حضرت طاؤس کا ہے. آپ بخاری دیکھیے, آپ مسلم شریف دیکھیے, آپ اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیے, کیونکہ کچھ یہ باتیں کر کے ہم فضائل اور کرامت کی طرف بڑھیں گے, لیکن پہلے ان کی جو علمی ورت اور دسترس ہے اور جو ان کی علمی بلندی ہے, اور باب علم کا یہ بیٹا ہے تو اللہ رب العالمین نے علم کی کیا بلندی عطا فرمائی. یہ شیر خدا کے صاحبزادے ہیں حضرت سکار امام زین العابدین. تو حضرت طاؤس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں امام زین العابدین کے بارے میں, یہ بات عرض کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے شہاب زہری جو ہیں, جو ایک بہت بڑا نام ہے حدیث کا, وہ حضرت امام کے استادوں کو آپ نے سن لیا, امام کے شاگردوں کو آپ نے سن لیا. اب آپ کے اہل زمانہ, آج کا تو دور یہ ہے کہ کوئی بھی پمفلیٹ لگائے اور کوئی بھی اشتہار لگائے, جگہ پکڑے اپنے ساتھ جو القابات لکھ دے, جو القابات لکھ دے. لیکن وہ سچوں کا دور کہ جس میں بندہ اللہ کے فضل, جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے, اس سے اٹھ کر وہ اوپر آتا ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جس نے مرید زیادہ کر دیے تو اس کی, جس طرح ہمارے دور میں واہ واہ ہو جاتی ہے, یا جناب تقریریں چل جائے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے. نہیں, وہ دور تو تھا یہ کہ ہر دوسرا بندہ حدیث اور فقہ اور شریعت کی تعلیم کا خود امام ہوتا تھا. تو امام زین العابدین اس اہم دور کے اندر آئے ہیں جس میں فضول تعریف کسی کی نہیں ہو سکتی. مثلا غور کریں, ابھی میں نے حضرت قاسم کا ذکر کیا آپ کے سامنے, حضرت قاسم کا ذکر کیا جو حضرت امام جعفر صادق کے نانا جان ہیں. ان کے اپنے خالہ زاد بھائی جو ہیں وہ سالم ہیں. آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک عربی آیا دیاتی, اس نے کہا آپ بڑے عالم ہیں یا سالم؟ سالم عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں, سیدنا فاروق اعظم کے پوتے, اور قاسم جو ہے یہ حضرت ابوبکر کے پوتے, اور زین العابدین جو ہے یہ حضرت علی کے پوتے. ٹھیک ہے, تو قاسم سے پوچھا گیا, میں مزاج بتا رہا ہوں تعریف کا معیار کیا ہوتا تھا. تو حضرت قاسم سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا سالم؟ جواب نہیں دیا, خاموش رہے. اس نے دوبارہ پوچھا کرتے ہوئے کہ آپ فقہ اور حدیث کے بڑے عالم ہیں یا سالم؟ پھر آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پوچھا تو فرما جا کے سالم سے خود پوچھ لو. علماء لکھتے ہیں کہ دراصل میں بڑے عالم آپ تھے. آپ اپنے منہ سے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے, اور یہ بھی لکھا ہے کیونکہ صوفیہ تو باریک تک جاتے ہیں, ہمارے وہاں تو انکساری اور عاجزی والا ایک لاحقہ بے جا بھی لگ جاتا ہے, لیکن ایک حقیقت کی طرف ہے. آپ نے یہ فرمایا, علماء نے یہ لکھا اس کی وضاحت میں, کہ سالم واقعی میں علمیت میں آپ کی طرح درجہ نہیں رکھتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا, میں آگے جو پڑھنے جا رہا ہوں نا امام زین العابدین کے لیے, تو مزاج آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت قاسم نے یہ نہیں کہا کہ انکساری کا آپ کوئی لاحقہ لگا دیں اور کہیں کہ نہیں جناب جو ہے وہ میں تو چھوٹا ہوں، سالم ہی بڑے ہیں، جبکہ آپ نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ سالم سے جا کر پوچھ کے زیادہ علم کس کا ہے، باصلاحیت کون ہے اس فضل کو بیان کرنے کے لیے. تو علماء نے کہا کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں کیوں نہیں دیا؟ فرمایا نہ میں جواب اس لیے نہیں دیا کہ یہ جھوٹ میں شمار نہ ہو. ان کے ساری بھی بنتی تھی، لیکن کہیں ہمیں حق گوئی اور معاملے کو اس کی اصل صورت کے حوالے سے بھی کوئی جو جزیہ چاہیے تھا، تو یہ جزیہ یہاں پر موجود ہے کہ حضرت قاسم نے حضرت سالم کے علم کی بڑھنے والی بات اس لیے ذکر نہیں کی کہ یہ کذب ہو جاتا. ان تمام باتوں سے جو آپ نے میں نے سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اس دور میں اگر کسی نے کسی کی تعریف کی ہے نا اور بڑا کہا ہے، تو واقعی میں وہ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے اس لیے کہا گیا ہے. یہ میں اس پاکیزہ دور میں لوگوں کے اندر چمچہ گیری نہیں ہوتی تھی، وہ سیدھی بات کر دیتے تھے. اب یہاں پر دیکھیے امام زین العابدین کو آپ کے دور کے جو اجلہ علماء ہیں، جس میں شہاب زہری ہیں یا طاووس ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے عالم، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے زہری کے علم کو، تم نے جناب امام زین العابدین کے علم کو اور ان کے تقوے کو، ان کے ورا کو، ان کی پاکیزگی کو، شریعت کی پابندی کو کیسے دیکھا، تو اب آپ سماعت فرمائیے. قال زہریو، حضرت شہاب الدین زہری یہ بات کہتے ہیں، ما رأیت قریشاً افضل منہ، میں نے اس دور میں رسول اللہ کے خاندان میں آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. کہتے وکان ما ابیہ یوم قتل ابن 23 سنہ، فرمایا کربلا میں آپ اپنے والد کے ساتھ تھے، شہاب زہری کہتے ہیں، اور جس وقت آپ کے والد گرامی کو شہید کیا گیا آپ کی عمر 23 سال تھی، وہ مریض اور آپ اس وقت مرض میں تھے. اور حضرت محمد بن سعد یہاں پر کہتے ہیں کہ لا تعرضوا لهذا المریض، یزیدیوں نے گویا کہ ان کے ساتھ تعرض نہیں کیا اس لیے کہ آپ مریض تھے. اب آپ آئیے، ایک دوسرے بزرگ کہتے ہیں کون امام زین العابدین، فرمایا کان من اورع الناس، اس دور میں سب سے بڑے اورع، سب سے بڑے پرہیزگار حضرت امام زین العابدین تھے. واعبدہم واتقاہم للہ تعالی عز و جل، یعنی وہ اس دور مبارکہ کے اندر سب سے بڑے متقی، عبادت گزار اور ورع کرنے اورع، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا بندہ، اس صالحین کے دور میں، تابعین کے دور میں، اقطاب اور کتب کے دور میں، کہا گیا کہ اس دور میں خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اگر ہم نے کسی کو دیکھا، شریعت کا پابند دیکھا، تو وہ امام زین العابدین کو دیکھا. کہا ہم نے امام زین العابدین. اب ان کا حلیہ مبارک بھی ذکر کیا آگے محرخین، کیونکہ ساری باتیں تو ہم سنتے ہیں لیکن یہ بات بھی ذرا سنیے. فرماتے ہیں وکان اذا مشا لا یخطر بیدہ، اس عبارت کا خلاصہ ہی بنا کہ آپ اتنے بڑے نسب والے، اتنے بڑے خاندان والے، اور ظاہری علوم میں بھی آپ کو شرعی علوم امامت ہے، لیکن فرمایا آپ کی چال متکبرانہ نہیں تھی، آپ اکڑ کے کبھی نہیں چلتے تھے. یہ امام زین العابدین کی. فرمایا وہ کانا یا تم بھی امامت البیضاء، آپ سر پر سفید امامہ باندھتے تھے. فرماتے وہ کانا یا تم بھی امامت البیضاء یرخیہ من وراء، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ سفید امامہ باندھتے تھے پیچھے سے شملہ چھوڑتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ پینچ اتنی ڈھیلی باندھتے تھے کہ پیچھے سے پینچ جو ہے، جس طرح ہم سخت امامہ باندھتے ہیں نا، تو آپ گویا کہ پینچ کو ڈھیلا باندھتے تھے اور پیچھے سے شملے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کے جو پینچ ہے وہ بھی ڈھلکی ہوئی نظر آتی تھی. یعنی یہ ایک تقویٰ اور ورا آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر تھا. فرماتے وہ کان کنیت ابو الحسن، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، جو آپ کو اور محمد بن سعد کہتے کانا ثقت مامون کثیر الحدیث ہے، کثیر الحدیث، یہ علم حدیث کے اندر جس کے لیے یہ ٹائٹل دے دیا جائے نا، وہ اپنے وقت کے اجلہ محدثین، کثرت سے روایت کرنے والوں میں کثیر الحدیث. آپ رسول اللہ کے سب سے زیادہ فرامین کو بیان کرنے والے تھے، یعنی اس سے پتا چلا کہ اس دور میں محدث جس کے پاس رسول اللہ کی باتیں آتی ہیں، ان کی صفوں کے اندر حضرت امام زین العابدین کا یہ مقام تھا کہ آپ قلیل الحدیث نہیں تھے، کثیر الحدیث تھے. یعنی آپ کے پاس جب بیٹھا جاتا تو آپ سرکار کی اتنی باتیں بتاتے تھے کہ آپ کا لقب تھا کثیر الحدیث، سرکار کے فرامین کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے اور سب سے زیادہ بیان کرنے والے، یہ آپ کا لقب ہے. فرما عالیاً رفیعاً وراءاً وأمه غزالة. یہ پھر آگے انہوں نے دوسری بحث کو یہاں سے ذکر کیا. تو یہ دیکھیے آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا مقام. اب اس کے ساتھ میرے اور آپ کے حیا کے لیے ایک بات مزید عرض کروں. سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وقال یحیی بن سعید الانصاری سمعت علی بن حسین وهو افضل ہاشمی ادرکته یقول. جناب یحیی بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین ہاشمی خاندان میں بہت اونچا درجہ تھا. وہ کہتے ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے. یحیی بن سعید کہتے ہیں میں نے ان سے ملاقات کی ہے. کہتے ہیں یقول اور میں نے ملاقات کی تو شاگردوں نے پوچھ لیا ہوگا کہ امام صاحب اس وقت کیا بات کر رہے تھے. تو یحیی بن سعید انصاری کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ بات سنی تھی کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ احبونا حب الاسلام فما برحا بنا حبکم حتی سار علینا عارن وفی روایت حتی بغتتمونا الی الناس. یعنی یحیی بن سعید کہتے ہیں کہ جب آپ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا آپ یہ کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ کوئی آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, کوئی آپ کی زیارت کر رہا ہے, تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی محبت کو دیکھ کر فرمایا کہ تم ہم سے اسلام کی خاطر محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت سے ہمیں شرم بھی آتی ہے. یہ بھی جملہ کہا آپ نے. اب یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے, اس کی کئی جہتیں نکل سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو کہ ہم خون حسین ہیں اور آل رسول ہیں تو ہمیں شرم بھی آتی ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم تو ادب و تعریف کر کے اجر پا رہے ہو لیکن آپ تقوی اور خوف خدا میں کہتے ہیں تمہارا یہ ادب بتا رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت ہے. جس طرح کے حضرت داتا صاحب نے لکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جب مجمع میں آئے تو آپ کے مرید حضرت داؤد تائی انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو رسول اللہ کا بیٹا آیا. تو آپ رونے لگے اور آپ نے کہا رک جاؤ, یہ جملہ میرے لیے نہ کہو. فرمایا میں تو خود اس فکر میں ہوں, جو اس بات کا خلاصہ ہے جو موضوع مضمون بنتا ہے کہ میں تو خود اس فکر میں ہوں کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. حضرت داؤد تائی کہتے ہیں اتنا اعلی نسب, اتنے متقی اور پرہیزگار, لیکن یہ خوف خدا سے مستغنی نہیں ہے. ہم جیسے لوگوں کا حال کیا ہوگا. تو حضرت داؤد تائی کے اوپر غشی آ گئی اور وہ زمین پر گر گئے. آج ہم دو چیز پڑھ کر بشارتوں میں اور بشارتوں کے اندر ہم غیر سنجیدہ ہو کر سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے کوئی نیک کام کر لیا تو ہم گویا کہ معصوم ہو گئے. اب جو بھی غلط کام کرتے رہے, بھائی ہم نے یہ جو نیک کام کر لیا ہے, اتنی کتابیں لکھ لی ہے, اتنا پڑھ لیا ہے, اتنا غریبوں کو صدقہ کر دیا ہے, لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو بشارتوں کو بھی لیتا ہے لیکن رب کے خوف سے مستغنی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کی اصل عبادت یہ بنتی ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے, نہ اس میں میری کوئی کوشش اور جد و جہد ہے, یہ تو میرے رب کا کرم تھا اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے. تو یہ امام جعفر صادق نے ان کو روکا, فرمایا ہاں, فرمایا آپ رسول اللہ کے بیٹے نہیں تو کون ہے. فرمایا میں تو اس بات سے خوف کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کا جواب میں اللہ کے رسول کو کیسے دوں گا. تو حضرت داؤد تائی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی, زمین پر دھڑام سے گر گئے کہ ان کا تو خاندان بھی اعلیٰ, کردار بھی اعلیٰ, لیکن پھر بھی یہ آخرت کی جواب دہی سے کانپ رہے ہیں کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا. تو ہم اپنی کسی نیکی کے اوپر خوش ہو جائیں اور تکیہ کر کے رہ جائیں کہ جناب ہم صالحین میں سے ہو گئے ہیں, تو یہ بہت بڑی قدر کی بات ہے. نیکی کرتے چلے جاؤ, اس کا اجر خدا پر چھوڑو, اس پر خوش ہونے کی بجائے ایسی خوشی کہ جو ہمیں اگلے عمل کے لیے لاپرواہ کر دے اور سست کر دے. ان صالحین کے عمل نے بتایا بلکہ ڈرو کہ جو تم نے نیکی کی ہے وہ خدا قبول کرے یا نہ کرے, یہ اس کی مرضی ہے, وہ کسی بندے کا محتاج نہیں. تو فرما یہی ورا ہے, یہی تقویٰ ہے جو ہم نے امام زین العابدین میں اور امام جعفر صادق میں دیکھا. اور یہی طریقت کی میرے دوست و بزرگوں روح اور علامت ہے. تو یہاں پر دیکھیے حضرت, ایک تو یہ ہے کہ تم اسلام کی خاطر ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمیں شرم آتی ہے. اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کہ تمہارا چومنا، تمہارا بوسا، تمہارے معاملات، تو ہم تمہیں کیا ریٹرن کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں. یہ خوف ذمہ داری کا جو ہے اس سے حیا آتی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے ملے ہوں آپ کو کہ جو بظاہر اہل بیت کی محبت کا نام لیتے ہوں اور پیچھے آپ کے خلاف بات کرتے ہوں، تو ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے، کیونکہ آگے وہ بات آگے آ رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تم اسلام کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے شرم آتی ہے، کہ جب اسلام کے لیے کر رہے ہو تو اسلام کی محبت وقتی تو نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو پھر ہماری قدر کو بھی جانو، ہماری حیثیت کو بھی جانو. اس لیے کہ آگے امام زین العابدین یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور یہ سنجیدہ کر رہے ہیں، فرمایا حتی بغتتمونا الی الناس. فرما اگر ہمارے لیے اسلام کے ساتھ کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو ہمیں تم نے مغضوب کیوں بنایا، یعنی ہم پر اتنا ظلم کیوں کیا، میرے والد کو قتل کیوں کیا، میرے سامنے میرے بھائیوں کو کیوں قتل کیا. ایک معنی جو آگے کا یہ بھی بنتا ہے کہ پھر تم نے ہمیں مغضوب کیوں بنایا، ہمارے لیے تم غاضب کیوں بنے، ہمیں مظلوم بنایا، تم ظالم کیوں بنے، جب ہمارا ہی واہ واہ کر رہے ہو اور اسلام کے لیے کر رہے ہو. تو پھر ہمیں شرم آتی ہے کہ اسلام کا نام لے کر دنیا داری، اسلام تو جب بندہ اسلام کا نام لیتا ہے تو وہ تو آخرت میں جواب دینے کے حوالے سے دنیا میں کام کرتا ہے. تو اگر تم آل رسول سے محبت، رسول اللہ کی اولاد سے محبت فرما رہے ہیں آپ کے، اگر رسول اللہ کی اولاد سے محبت تم نے اسلام کے لیے کی تو پھر ہم پر ظلم کیوں کیا، ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات تم نے کیوں کیے. اللہ اکبر. تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں محبت میں کس طرح میچور ہونا چاہیے. جس کے ساتھ دینی محبت کرے نا اور دین کے لیے محبت کرے تو اس کے پیٹ پیچھے بھی پھر اس کے ساتھ خیانت نہ کریں. یہ امام زین العابدین نے کہا کہ مجھے شرم آتی. اور ایک معنی وہ ذمہ داری کا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تم اگر سچے ہو، اسلام کے لیے محبت کر رہے ہو تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ میں مجھ سے جب رب پوچھے گا کہ تم اتنے بڑے شان والے تھے اور تمہارے پاس جب لوگ آئے تو تم نے کیا دیا، دیا آپ نے پورا، لیکن اسی طرح خوف اور امید کے درمیان کیفیت جس کو ہمارے لیے سمجھانے کے لیے کہ وہ قبول ہوا، جو جتنا بڑا ہے اس سے اتنا پوچھا جائے گا. پیر بیعت کر کے آزاد نہیں ہوتا، مرید پابند نہیں، پیر اس کا پابند ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے کی حفاظت، اس کے اعمال کی حفاظت. کیونکہ اب پوچھا جاتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول رعیتہ. حضور نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلکم مسئول رعیتہ، ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو ماتحت، جو نیچے والا اس کی کفالت میں تھا، بچہ کیسا ہوا، بچے نے کیا عمل کیا، یہ باپ اور ماں سے پوچھا جائے گا. مرید نے کیا کیا، یہ مرشد سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے زیر کفالت، وہ اس کی بات مانتا ہے. تو لہذا اس کو بعد میں پکڑا جائے گا، اس کے دوست کو پہلے پکڑا جائے گا. اب وہ خیر کا کام صحیح کر گیا تو اس کو تو اجر ملے گا، اس کے باپ اور مرشد کو دگنا اجر ملے گا. تو جس طرح گرفت ہے اس طرح اجر ہے. آج ہم نے گرفت والا دروازہ بند کر دیا ہے اور وہ پنا پھاڑ دیا ہے، بس تمہارا کام ہے مرشد کی تعظیم کرو، بس تمہارا کام ہے تم جناب جو ہے کہ وہ استاد کی تعظیم کرو. اور مرید اور مرشد، مرید اور شاگرد، چاہے بدعقیدگی میں بھٹک رہے ہوں، چاہے کسی کے ساتھ مل رہے ہوں، چاہے کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہوں، حضرت کی آ کر خدمت کر دی تو بری، ایسے پیر قیامت کے دن رگڑے جائیں گے. یہ حضرت امام زین العابدین کا قول مبارک ہے کہ مرید پابند نہیں، پیر اس کا پابند ہو جاتا ہے. اس کی اصلاح کے لیے یہی بات کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس بات سے کہ تم اسلام کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کیا سامان کیا. اور ایک معنی وہ ہے کہ منافقت کرتے ہو، نام لیتے ہو کہ ہمیں آپ سے محبت اسلام کے لیے ہے اور پھر ہمارے خاندان پر ظلم کرتے ہو. تو لہذا یہاں پر اس کو ذرا بیدار دماغی کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ سمجھیے کہ جب ہم دین کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر سیاسی لیڈر اور دنیا داری پیچھے ہے، پھر وہی مرشد، وہی عالم جس سے اسلام کے لیے محبت. کیونکہ سیاست دان سے ہم اسلام کے لیے محبت نہیں کرتے، دنیا کے لیے محبت کرتے ہیں. علماء دین شریعت مدارس مساجد ان صحابہ اہل بیت قرآن ان سے محبت ہم دین کے لیے کرتے ہیں، لہذا جس سے دین کے لیے محبت ہوگی تو پیٹ پیچھے پھر اس کے ساتھ منافقت نہیں ہوگی. یہ امام زین العابدین کا پیغام یہاں پر آ گیا رضی اللہ تعالی. آپ کتنے بڑے عابد و زاہد تھے ذرا غور کیجیے، آپ کے مقام و فضائل تو بہت بلند ہے لیکن آپ کی نجی زندگی کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ وضع کروں انہ احترق البیت، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی. فرما الذی ہوا فی، آپ اس کمرے میں موجود ہیں اور آگ لگ گئی ہے اور لوگ آگے جناب آگ بجھانے کے لیے. جب آپ نے نماز ختم فرمائی اور آگ بجھ گئی تو ان سے کہا گیا کہ جناب یہ تو آگ لگی ہوئی تھی اور آپ کیا کر رہے تھے؟ فلما انصرف قالوا له ما لك لم تنصرف، آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹے، نماز توڑ کے چلے جاتے آپ، یہ کہیں آگ آپ پہ اوپر آ کر گر جاتی. ورا اور تقوی اور توکل آپ دیکھیے، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اس بات کو آپ ذکر کرتے ہیں، فرما اشتغلت عن هذه النار بالنار الاخرى، فرما کس آگ کی بات کر رہے ہو، میں تو اس آگ سے بچنے کی بات کر رہا تھا، میں تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس آگ سے بچنے میں لگا ہوا تھا. تم اس آگ کی بات کرتے ہو، تمہیں اس آگ کی پرواہ تھی، مجھے تو اس آگ سے بچنے کی پرواہ تھی. یہ آپ کا وہ جملہ، یہ وہ نماز کی کیفیت ہے، یہ ہے وہ خشوع خضوع جو نماز اور عبادات کے اندر مومن کے اندر آنا چاہیے. یہ آپ کا وہ توکل کہ میں تو اس آگ کے ذریعے اس آگ کے ذریعے اس آگ کا دفاع کر رہا ہوں کہ اس آگ کی کیا سختی ہے جو اس آگ کی سختی، یعنی ایسا انہماک، وہ جو حدیث پاک کے اندر آئے نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں، فرمایا احسان کیا ہے، فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فہو یرا، فرمایا احسان یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھ، عبادت ایسے کر، دین کا ہر کام ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ کر کر رہا ہے. کہ اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہیں تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت آپ دیکھیے. فرما میرا دھیان اس آگ کی طرف نہیں گیا کیونکہ میں اپنے رب سے تو وہ آخرت والی آگ سے پناہ مانگ رہا تھا. تو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے عبادت میں سنجیدگی کا بہت بڑا درس ہے. ہماری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، ہم نماز کو ہی نہیں چھوڑتے، لیکن نہیں آتی تو یہ سنجیدگی نہیں آتی، یہ سنجیدگی نہیں آتی. اس لیے نمازوں کا کوئی اثر ہماری ذات پر نہیں ہوتا، اس لیے تنہائی میں کوئی خوف خدا نہیں، کیونکہ جہاں سے خوف، جہاں رب سے ملنے کا اور اس کی معرفت کا درجہ ہے، وہاں میں نہیں پتا کہ کس کے آگے ہم نے پیشانی رکھی، کیا کیا. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کا مقام کیا تھا. دیکھیں جیسے ہی نماز، میرے دوست بزرگوں، اللہ سے ملاقات ہے، ہمارا حال وضو خانے پر کیا ہوتا ہے. نماز تو چھوڑیے، نماز میں ہمارا حال برا ہوتا تو وضو خانہ کیا، ادھر بندہ وضو کرتا ہے اور پوری مسجد میں پانی گراتا ہوا آتا ہے اور احسان کرتا ہے کہ جناب مؤذن صاحب نے اذان دی اور ہم نے احسان کیا ورنہ مسجد خالی رہ جاتی. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اعلان ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے رب کے پاس جانے کا. آپ جب کسی بہت بڑی عظمت والی ذات کے پاس جاؤ نا، تو گھر سے گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ آپ کے چال چلن تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے دروازے پر پہنچنے کے بعد آپ پر ایک اور ہیبت آ جاتی ہے، دفتر میں داخل ہونے سے پہلے باہر ابھی آپ کو بلایا جائے گا، آپ عام طریقے سے نہیں رہتے جس طرح آپ ہیں، آپ کے اندر کی کیفیات تبدیل ہوتی ہے. یہی نماز کے طریقے، توجہ کیجیے، یہی نماز کے طریقے. حضرت امام زین العابدین کے بارے میں ہماری ساری تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وکانا اذا توضا یسفر لونہ، آپ جب صرف نماز کا وقت ہوتا، اللہ اکبر، خشیت الہی اور خوف خدا آپ دیکھیے اور اللہ سے محبت اور ڈر دیکھیے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو. آتا ہے کتابوں کے اندر جس کی عبارت میں نے پڑھی کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو فرماتے، یسفر لونہ، آپ کا چہرہ بدل جاتا، خوف کے اثار آپ کے چہرے پر ہوتے کہ کس کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہوں. آج میں اور آپ وضو کی کیفیت میں کیسے ہوتے ہیں، درس لینا چاہیے. کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا اپنے آپ سے اور آپ سے کہ جو جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اسی سے ہی سارے چیلنج سیکھیں گے. اب آپ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے ایک شخصیت پر، لیکن پورا اسلام ان میں نظر آ رہا ہے. یہ ہے اور اس کی ضرورت. فرمایا کہ اذا توضا یسفر لونہ, جب آپ وضو فرماتے آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا, پیلا پڑ جاتا خوف سے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ہمارا کیا حال ہے, نل کا کھلا ہوا پانی بہ رہا ہے, ادھر بھی بات چل رہی ادھر بھی, اس کو یہ نہیں پتا کہ اب تو نے جانا کس کی بارگاہ میں. فرما فائدہ قام الى الصلاه ارتعد من الفرق, فرمایا آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ کی پیشانی سے خوف چھلک رہا ہوتا, اور جب کسی نے پوچھا یہ کیفیت آپ پر کیوں ہوتی ہے, آپ اتنے ڈرے ڈرے کیوں ہوتے ہیں, تو آپ نے شاہ فرما لا تدرون بین یدی, تو یہ پتہ نہیں میں کس کے سامنے ہوتا ہوں, انقوما ولمن اناجی, اور تجھے یہ پتہ نہیں کہ میں کس سے مناجات کرنے جا رہا ہوں. اور فرما یہی ہوا کہ جب آپ حج پر گئے اور جب آپ نے تلبیہ کہا حرم کے دروازے کے قریب, یعنی جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے, ولما حج ارادہ ایلبی, جب آپ نے تلبیہ کہ لبیک اللہم لبیک, یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ تیرے لیے حاضر ہوں یا اللہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اے وہ ذات جس کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں, اے میرے اللہ, اے وحدہ لا شریک رب, میں تیرے حضور حاضر ہوں. حضرت سیدنا احساس آپ دیکھیں, اور ایک جملہ آگے آ رہا ہے شاید وقت نہ رہے پہلے کہہ دوں, آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا جملہ, فرما ہر انسان اب کے لیے اس کی فکر اس کا آئینہ ہے, اور فرماتے ہیں ہر بندے کی سوچ اس کا آئینہ ہے, اس میں اپنے منہ کو دیکھ لے وہ کیا ہے, اس میں وہ منہ نظر نہیں آئے گا جو آئینے میں نظر آتا ہے, اس میں اندر کا منہ نظر آئے گا جس کو خدا قبول کرتا ہے. فرما اپنے فکر کو سامنے کھڑا رکھ اور اس میں تو دیکھ کہ تجھے خدا بخشے گا یا کیا کرے گا, تیری حرکتیں کیسی ہیں. تو یہ سرکار امام زین العابدین جو ہمارے مرشد اعظم ہیں, آپ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ ہر بندے کی سوچ اس کا آئینہ ہے, ہر بندے کی سوچ اس کا آئینہ ہے. اس لیے کسی سیانے نے کہا کہ آئینہ بھی بڑا مرشد ہوتا ہے کہ جب اس میں دیکھنے کے ساتھ نظریں نہ چراؤ بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, اور وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ تو کتنے پانی میں اور تیرے حالات کیا اور تو کر کیا رہا ہے. تو حضرت سرکار امام زین العابدین نے جب تلبیہ فرمایا تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی, اور ڈر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے اللہم ایک تلبیہ کی آپ نے کثرت شروع کی تو فرما غشی علی حتی سقط عن الراحلہ, آپ جب اپنے میقات کے قریب پہنچے ہیں اور جب آپ نے یہ جملہ کہا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں تو کانپنے لگ گئے کہ میری زبان اور میرا دل کہاں جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بتانے کے کہ زبان سے کہہ رہا ہے حاضر ہوں اور دل تو کچھ اور چاہ رہا ہے. فرمایا دوبارہ جب کہا تو بدن پر کپکپی آئی, یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ کہا تو سواری سے دھڑام سے زمین پر گر گئے. یہ آپ کا خوف ہے خدا, یہ آپ کی سنجیدگی, یہ آپ کے دل میں اپنے رب کی عزت, یہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین جل والا کی محبت, یہ آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین جل والا کی قدر. میں جملہ یہاں پر حضرت طاؤس کا پڑھتا ہوں, توجہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعیوں کے سردار حضرت طاؤس کہتے ہیں, ایک بڑے پتے کی بات میں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی امام زین العابدین, میں نے کہا اتنی ان پر لکھا ہے اہل سنت نے, کیونکہ یہ مرشد اعظم ہے. حضرت طاؤس کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں سمعت وہو ساجد من الحجر, فرما میں حج میں حضرت امام زین العابدین کے ساتھ تھا. طاؤس کہتے ہیں جو سید المحدثین ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حجر اسود سے پھر ایک کونے میں چلے گئے لوگوں سے دور, ایک فقیر اور ایک جس کو سمجھانے کے لیے کہا جائے, آگے وہ روایت بھی موجود ہے, جیسا ایک منگتا جو ہوتا ہے نا, اس طرح بالکل اپنے دور جا کر حجر سے, حجر اسود سے دور ہو گئے, اور یقول اور وہاں رو کر کہہ رہے تھے عبیدک, میں تیرا بہت چھوٹا بندہ ہوں, عبیدک بفنائک, دور جا کر آپ کھڑے ہوئے تھے اور کہا میں تیرا بندہ ہوں, تیرے گھر میں آ کر پڑا ہوں, عبیدک بفنائک, آ گیا ہوں تیرے گھر میں, بہت تیرا چھوٹا سے بندہ ہوں. آگے کہتے ہیں مسکینک بفنائک, تیرا بندہ تیرا بھکاری ہے اور تیرے گھر آ گیا ہے. وہ فقیروں کا بھی فنائی کا، تیرا منگتا اور تیرے گھر آ گیا ہے. جملے آپ نے کیا کیے ذرا غور سے سنیے، عبیدوں کا بے فنائی کا، مسکینوں کا بے فنائی کا، سائلوں کا بے فنائی کا، فقیروں کا بے فنائی کا. تاؤس کہتے ایک ایک جملہ کان سے گزر کر میرے دل پر لگتا تھا، کہتے میں بھولا نہیں. یہ تاؤس خوب بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں فواللہ، آگے جملہ سنیے، کہتے فواللہ ما دعوت بہا فی کرب قط الا کشفا. فرمایا جب مجھ پر بہت بڑی مشکل آتی، تاؤس کہتے ہیں، اور مجھے لگتا تھا بھی مشکل ٹرے گی نہیں، تو مجھے امام زین العابدین کے وہ جملے یاد آتے، تو میں پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا عبیدوں کا بے فنائی کا، مسکینوں کا بے فنائی کا، فقیروں کا فی فنائی کا. کب وہی جملے جب میں دعا میں کرتا تو اسی وقت میری مشکل حل ہو جائے گا. یعنی یہ جملے جو آپ نے بنا کر نہیں ایسے ہی کہیں، وہ وظیفہ بن گیا. یہ شان امام زین العابدین کی، وہ کیا بن گیا؟ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ان کو ایک بندہ پکڑ کر جناب جو ہے کہ وہ تعویذ دیجئے تعویذ دیجئے، انہوں نے بنا کر دے دیا، چلو جی ہو گیا تعویذ، اس کا کام ہو گیا. وہ تعویذ لوٹانے کے لیے آیا، اس میں لکھا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا واہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش. یہاں تو ہم سات کا انتظار کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، سات کو دیکھا جاتا ہے، کون سی سات بنے گی، لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کاغذ کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں شفا عطا فرماتا. امام زین العابدین کو دیکھیے، یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کتاب اٹھا کر آپ پڑھ رہے ہیں، بالضبط جو آپ کی زبان نے کلمات کہے، عبیدوں کا بے فنائی کا، وہ مسکینوں کا بے فنائی کا، وہ فقیروں کا بے فنائی کا، یہ جملے آپ کی زبان سے نکلے، یہ دعا کی قبولیت کا ایسا وظیفہ بن گیا کہ بعد والے نہیں، خود دعاؤں میں مقبول بندہ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آئی، فرمایا ما دعوت بہا فی کرب قط الا کشفا. فرمایا جب بھی کشف عنی، جب بھی میں نے یہی کلمات دعا کے اندر کیے تو اللہ نے میری مصیبتوں کو دور کر دی. میرے دوستو، بات کو یہاں پر ہم سمیٹتے ہیں اور اختتام کی طرف چلتے ہیں، ہمارا وقت تقریباً کیونکہ اس حوالے سے مکمل ہو گیا. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے چند ملفوظات آپ فرماتے ہیں، فقد الاحبۃ الغربا. کسی نے پوچھا حضور غربت کیا ہے، فرما دوست کو چھوڑ دینا، مخلص دوست کا گم ہو جانا، مخلص دوست کا، دوستوں کا کھو دینا، یہ غربت ہے. واقعی کیا جملہ فرمایا، فرماتے ہیں فقد الاحبۃ الغربا، وہ دوست نہیں جو مطلب کہ جو واقعی میں دوست، فرما ایسا دوست جس کو دوست کہتے ہیں. اب دوست کی کیا وضاحت کریں آپ، یہاں تو ہم جس کو دوست کہتے ہیں وہ تو کچھ اور ہوتا ہے، جس کو دوست کہا جاتا ہے. فرمایا غربت کیا ہے، فرمایا دوست کا بچھڑ جانا. آپ نے فرمایا کان یقول، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ عبادت کیسی کرتے ہیں. فرمایا تین قسم کے نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی عبادت کوئی بھی نیک کام. فرمایا ان قومن عبدو عبد اللہ رہبا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلاموں کی طرح عبادت کرتے ہیں، نہیں کروں گا تو ڈنڈا مارے گا. اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو رغبت اور عبس کے لیے کرتے ہیں. فرمایا جو ڈر کر اس حوالے سے ڈر کے کہ نہیں کروں گا تو پٹائی ہوگی، فرمایا غلاموں والی عبادت ہے. اور جو عبس مانگتا ہے یہ بیپاری اور بزنس مین کی عبادت ہے. اور فرمایا جو اس کی شوق میں کرتا ہے یہ ابرار اور اخیار کی عبادت ہے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا قول ہے. ایک مرتبہ اپنے شہزادے سے آپ نے فرمایا، حضرت زید شہید سے اور امام باقر سے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے، کبھی کسی فاسق جو دین کو پسند نہ کرتا ہو، نمازیں چھوڑتا ہو، جو منہ میں آئے بک دیتا ہو، جس کے نزدیک خوف خدا شریعت، خوف خدا نہ شرم نبی کچھ نہیں، جو بھی ہو بس وہ چل پڑے، کسی کے پیچھے بھی چل پڑے، چاہے وہ حضرت ابوبکر کے خلاف بات کر رہا ہو یا جو کر رہا ہو، فرمایا تو چل پڑے، صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہو، اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہو، لیکن بس دوستی رکھی. تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے کبھی فاسد سے دوستی نہ کرنا، ہم سب ان کی اولادوں کے درجوں میں، پوری امت امام زین العابدین کی اولاد ہے. آپ وصیت کرتے ہیں حضور کی امت کو، فرمایا میرے بیٹے کبھی فاسد سے دوستی نہ کرنا. فاسد سے مراد جو شریعت کو اہمیت نہیں دیتا، جس کو پتہ ہی نہیں وہ آیا کہاں پر ہے، جس کو مقام ہی نہیں پتا، نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے. کیونکہ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں نا وہ انگریزی ذرا بھی نہیں پڑھتے کمپیوٹر آ جاتا ہے ان کو، اور جو سمجھنے والے نہیں ہوتے ان کو سب بھی آئے تو نہیں. لوگ کہنے لگے جناب یہ نیک کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے کہا نیک تقریر سن کر نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے بنا جاتا ہے، وہ شوق کا ہوتا ہے. تو فرمایا فاسق جو شریعت اور اللہ کے دین پر کو اہمیت نہ دے، فرمایا اس کی دوستی اختیار نہ کرنا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تیرے کو بانٹ دے گا. ایک پھر آپ نے فرمایا بخیل سے دوستی نہ کرنا، جو ہو تو بہت بڑا آدمی لیکن اس لیے، فرمایا وہ اس کا مال تجھے رسوا کرے گا، اس لیے کہ تجھے اس سے حاجت ہوگی اور تجھے دیتا بھی نہیں ہوگا، صرف باتوں میں الجھا رہا ہوگا. تو فرمایا کنجوس کو دوست نہیں رکھنا، ایک فاسق کو جس کی نظر میں شریعت کی اہمیت نہ ہو دوست نہیں رکھنا. بات آپ دیکھیں سونے سے قیمتی باتیں ہیں، یہ آپ کے ملفوظ ہیں، اور آپ یہ بات فرماتے ہیں مزید. اور فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ رکھنا، کیونکہ جھوٹے کی دوستی ایک سراب کے مانند ہے، چل چلاتی دھوپ ہونا تو زمین سے ایک بھاپ اٹھتی ہے، پیاسے کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، بندہ جب اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ تھوڑا اور آگے چلے جاتا ہے، وہ اور چلا جاتا ہے. فرمایا جھوٹے سے محبت نہ کرنا اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، اس کی محبت اور اس کی دوستی سراب کے مانند ہے جو دور سے قریب معلوم ہوتی ہے اور قریب سے دور معلوم ہوتی ہے. وہ تیرا وقت ضائع کر دے گا، وہ تجھے الجھا دے گا. اب بات کو میں اس حوالے پر ختم کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین آئے، یہ کون بندہ ہے ذرا سنیے آپ، تو حضرت جابر بن عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی عمر، یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الحج میں روایت موجود ہے، آپ کی عمر 14 سال تھی جب آپ امام حضرت جابر بن عبداللہ سے ملنے آئے تھے. 38 سال آپ کی عمر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی بصارت بھی بظاہر کم ہو گئی تھی، لیکن یہ حدیث پاک پہلے سن لیجئے. جب آپ امام زین العابدین آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر یہ کہتے ہیں کہ کن عند جابر ابن عبداللہ فدخل علی علیہ علی ابن حسین. امام زین العابدین آئے، اس وقت ہم صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جب ان کو بتایا گیا کہ جناب جو ہے کہ وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین آئے، تو جابر بن عبداللہ نے یہ بات روایت کی اور بیان فرمائی. فرمایا کہ جب میں کن عندہ، جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا، کن تو عندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے قریب تھا، فدخل علی حسین ابن علی، امام حسین اس وقت بچے تھے، ظاہر سی بات ہے سرکار جب حیات تھے ظاہری، تو جا رہے تھے تو سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا امام حسین کا، وقبلہ اور ان کو چوما، وعقد الی جنبہ اور ایسے پکڑ کر پیار کے اپنے پہلو میں لے لیا حضرت امام حسین کو. ثم قال اور مجھے دیکھ کر کہا، یولد لابنی ھذا ابن یقال له علی، اے جابر میرا یہ حسین جو میری گود میں ہے نا اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا. جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں اذا کان یوم القیامت، اے جابر سن یہ جو میرا حسین ہے نا جس کو میں چوم کر اپنی گود میں لے رہا ہوں اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور جابر اس کی شان یہ ہوگی کہ قیامت کے دن لوگ کانپ رہے ہوں گے لیکن وہ ایسا بندہ ہوگا جس کے لیے خدا کے عرش کے کنارے سے آواز لگائی جائے گی، لیقم سید العابدین، ارے اللہ کی عبادت کرنے والوں کا سردار کھڑا ہو جائے. یہ رسول اللہ نے بیان کیا، فرمایا فیقوم ہوا، وہ میرا بیٹا کھڑا ہوگا. یہ امام زین العابدین جب آئے جابر بن عبداللہ کے پاس تو فرمایا میں نے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے جابر بن عبداللہ کو کہا تھا میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی یہ آئے گا تیرے پاس، اس کی شان یہ کہ میدان محشر میں اس کے نام پر منادا کرے گا اور کہا جائے گا کہ وہ سید العابدین، عابدین کا سردار اور امام، میرے بندوں کا مرشد اعظم کھڑے ہو جائے. فرمایا وہ کھڑا ہوگا، اور جابر جب تجھے ملے نا تو میرا سلام بھی کرنا. سلام. شواہد النبوہ میں حضرت عبد الرحمان جامی نے اس مسئلے کو لکھا، اور مسلم شریف کتاب الحج کے اندر جو سب سے بڑی روایت جس میں جابر بن عبداللہ نے حضور سید عالم کے حج کو بیان کیا ہے، اس میں یہ آتا ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمان جامی نقشبندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ بڑھاپے کی وجہ سے اور آپ کی بصارت بظاہر جو تھی وہ نہیں رہی، لیکن آپ کی بصارت نہ رہنا ایک گویا کہ یہ ایک ظاہری پہلو تھا تقاضا بشری کا، لیکن پھر بھی آپ ہم سب کی بصیرتوں اور بصارتوں سے زیادہ روشن تھے. آپ کو فرمایا گیا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو نظر کم آ رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا جناب جو ہے وہ علی بن حسین ہے. کہا کون آیا؟ کہا علی بن حسین. کہا حسین کا بیٹا علی آیا ہے؟ کہا مجھے اٹھاؤ جلدی سے. حضرت جابر بن عبداللہ کو اٹھایا گیا، آپ دروازے تک پہنچے. حضرت امام زین العابدین کی عمر اس وقت 14 سال تھی. آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ حضرت عبد الرحمان جامی کہتے ہیں پیشانی چومی، پھر دھڑام سے زمین پر گر کر حضرت زین العابدین کے پاؤں چومے. رتبہ اس صحابی کا اعلیٰ ہے، یہ صحابی رسول ہیں، لیکن مقام امام زین العابدین دیکھیے. سرکار کا بوڑھا صحابی اور عظیم صحابی جابر بن عبداللہ کو کون نہیں جانتا، پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے. امام زین العابدین 14 سال کے نوجوان ہیں، ان کے پاؤں چومے، اور شاگردوں نے جب کھڑا کیا تو اپنے ہاتھ سے ان کے گربان کو کھولا اور اپنا ہاتھ ان کے سینے میں اتارا، اور سینے میں اتار کر سینے پر اس طرح رکھ کر کان میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا شہزادے یہ وہ سلام ہے جو میں بوڑھا ہو گیا ہوں انتظار کر رہا تھا کہ تو میرے پاس کب آئے گا. اللہ کے رسول نے تیرے باپ حسین کو گود میں بٹھا کر کہا تھا اس کا بیٹا علی آئے گا اور میرا سلام میرے اس بیٹے کو پہنچا دے گا. یہ امام زین العابدین. اللہ اکبر. اللہ نے وہ عزت و کرامت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت بنو امیہ، کیونکہ جب ہم بنو امیہ کی بات کرتے ہیں تو ان جابروں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم تائید کی بات کرتے ہیں تو سیدنا عثمان کی کرتے ہیں، سیدنا ام حبیبہ کی کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی کرتے ہیں. یہ صحابی اور صحابیات ہیں سرکاری، لیکن بعد کے جو جابر و ظالم جو آئے ہیں ولا تزر و وازرتن وزرا اخرا، بعد والوں کے لیے پچھلے والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جب انہوں نے نصیحت کر دی. نیچے بڑے تیز قسم کے منصور تو جو بعد میں بنو عباس میں آیا اس پر تو ہمارے علماء نے لعنت کی ہے، اس نے حضرت عبداللہ محض کے شہزادے سیدنا نفس زکیہ کو معاذ اللہ ان کے سر مبارک کو کاٹا ہے، اور حضرت زید شہید کو انہوں نے شہید کیا، قبر سے آپ کو نکالا. وقت ہمارا ختم ہو گیا، بلکہ کچھ زیادہ بھی ہو گیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ آج یہ باتیں بھی آپ کے سامنے کروں، لیکن حضرت مولانا حضرت قبلہ یونس تمبی صاحب کے وہاں جو 4 تاریخ کو محفل کریں گے انشاءاللہ، اس میں یہ چند باتیں امام زین العابدین کی وہ ہم ذکر کرنا چاہیں گے. آج صرف ہدایات اور تلقین کے حوالے سے ہی ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن اس وقت کا جو بنو عباس کا اپنے منہ سے کہلانے والا خلیفہ تھا وہ آیا، ورق دیکھیں کیا تھی، وہ آیا حرم خدا کے اندر تو حجر اسود کے سامنے جو ہے نا، حجر اسود کے سامنے ایک ہجوم لگا ہوا تھا. ہشام بن عبد الملک جب وہ آیا تو حجر اسود کے سامنے ہجوم تھا، کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالا، حالانکہ بڑا جابر خلیفہ تھا. اس نے خود گھس گھسا کر جناب جو ہے وہ اندر جگہ بنائی اور حجر اسود کو چوما اور کہا ممبر لگاؤ تو میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. ممبر لگ گیا، لوگ طواف کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، جس طرح آج کل خود قابض ہیں، وہ بیٹھ گیا بات کرنے میں. اتنے میں دیکھا گیا کہ ایک عظیم ہستی حرم کے دروازے سے آ رہی ہے. جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی شکل مبارک کیسی ہے اور وہ کیسے دکھتے ہیں، تو کتابوں میں آتا ہے وہ شکل ملیح بزت حسن ہی، نمکینی حسن وارا وہ روشن چہرہ، شان و شوکت کے ساتھ سادہ سا کپڑا پہن کر وہ امام زین العابدین آ رہے ہیں. جب کوئی دیکھتا تھا تو مڑ جاتا تھا، السلام علیکم. حجر اسود کے سامنے رش تھا، وقت کے خلیفے کو کسی نے جگہ نہیں دی. امام زین العابدین جیسے حجر اسود کتنی قیمتی جگہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی نقشیر پھٹوا دیتے تھے لیکن ہجوم میں چلے جاتے تھے، حضرت سیدنا امام زین العابدین آئے. لوگوں نے جب دیکھا کہ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے آ رہے ہیں، لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑ دیا. ان کو پتا تھا اس وقت حجر اسود بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب آ جائے، اور سب کے بوسے مقبول بھی جب ہوں گے. جب اس کا ادب امام زین العابدین آئے تو وقت کا خلیفہ کھڑا ہے، اس کے چمچے کھڑے ہیں، اور دیکھا یہ کہ نہ کوئی ان کے ساتھ پروٹوکول، نہ باڈی گارڈ، نہ ہٹو بچو ہجو ہٹو، وہ تو سب ہمارے ساتھ تھا لیکن عوام نہیں ہٹ رہی تھی. یہ تو تنہا آئے اپنے غلام کے ساتھ، مجمع چھٹتا گیا، صفے بن گئی، درمیان سے گئے، حجر اسود کو چوما، اور چوم کر جب آپ نکلنے لگے تو جو خلیفہ تھا نا، تو اس کو کسی نے کہا یہ کون سی ذات ہے، جانتا یہ سب کچھ تھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا جناب جو ہے کہ وہ یہ کون ہے، اور یہ میں ان کو نہیں پہچانتا. یعنی جان چھڑانے کی اس نے گویا کہ کوشش کی، اور اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. تو یہ کہا گیا، ہماری تقریباً کتابوں کے اندر آئی ہے، حضور داتا صاحب نے بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ فرزدق ایک شاعر تھا، وہ چڑ گیا اس بات پر، اس نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو ان کو نہیں جانتا؟ فرما ہاذ الذی تعرف البطحا وتتو والبیت یعرف والحل والحرم، ابے تو نہیں جانتا تو کیا ہوتا ہے؟ کعبہ اس کو جانتا ہے، حرم اس کو جانتا ہے، خدا کا گھر اس کو جانتا ہے، تو کہتا ہے کہ جناب میں اس کو نہیں جانتا. ہاذا ابن خیر العباد اللہ کلہم، ہاذا تقی نقی ظاہر العالم، فرمائے یہ سب سے عزت والے اور سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار کا بیٹا ہے. اور کلہم ہاذا تقی و نقی طاہر العلم، اس کے خاندان میں جتنے آئے سب تقی تھے، طاہر تھے، پاک تھے، عالم تھے، متقی تھے اور پرہیزگار تھے. آگے یہ جملہ کہا، تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو وہ کہتا ہے حمال اسقال اقوام اذا فضحوا، تو کہتا ہے میں نہیں جانتا. فرما قوموں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، جب وہ بوجھ سے دب جائیں. امام زین العابدین مدینہ منورہ کے 100 مسکین اور یتیموں کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، اور ایک رات میں 1000 نوافل ادا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دیا گیا، تو کمر مبارک پر گٹھے پڑے ہوئے تھے. جس کے گھر کے آگے راشن رکھا گیا، اسے خبر نہیں کہ رکھ کر کون جاتا ہے، لیکن جب راشن نہیں آیا تو وہ جب نکل پڑے اور حضرت امام کی انتقال کا پتا چلا، اور وقت غسل پتا چلا کہ آپ کی کمر پر مشقت اور بوجھ سے ورم آیا ہوا ہے، تو پتا چلا یہ 100 بندے جس کے لیے رو رہے ہیں کہ جناب ہم تو گھر میں عیش کرتے تھے، ہمارے دروازے پر کوئی راشن رکھ کے جاتا تو وہ امام زین العابدین تھے. آپ سے آپ کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کو کون سا صدقہ پسند ہے؟ فرما رات کے اندھیرے کا صدقہ، جس میں کوئی بندہ نہ دیکھ رہا ہو اور بندہ اللہ کی مدد کے لیے نکل آئے. رات کے اندھیرے میں آپ گھر سے نکلتے، ارامیل یعنی بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے آپ کا باہر تشریف لانا اور باہر چلے جانا، ان کی خدمت کے لیے گویا کہ آ جانا اور ان کے گھروں تک راشن پہنچانا، یہ حضرت امام زین العابدین. آپ جب کہیں جا رہے تھے، آپ کی ادا یہ تھی کہ جب کوئی مانگنے والا آپ سے مانگتا نا، پہلے آپ اس کو چومتے، اس کو چومتے اور پھر جو چیز ہوتی اس کو دے دیتے. یہ تکریم اور عزت، یہ اخلاق اور یہ ضابطہ، دیکھیں اس پر ہم بات کو سمیٹ رہے ہیں. فرمایا قوموں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، تو کہتا میں نہیں جانتا. کعبے سے پوچھئے کون ہے، تو کہتا میں نہیں جانتا. فرما حمال و اسقال اقوام اذا فضحوا، فرماتے قوموں کا بوجھ اٹھانے والا، جب وہ بوجھ سے دب جائیں. حل الشمائل تحلو عند النعم، فرما ان کے، تو کہتا میں، حالات کو سازگار بنانے والا. اور سنیے میرے دوستو، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، تو کہتا میں جانتا نہیں ہوں. فرما یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. فرما ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، فرمایا ھذا ابن فاطمہ، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا بجد انبیاء اللہ قد ختمو، فرما تو کہتا میں نہیں جانتا، اس کی ماں فاطمہ ہے اور اس کا دادا وہ ہے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. من جدی ہی، آگے فرماتے ہیں کہ من جدی، یہ ان کا مقام، من جدی ہی دانا فضل انبیاء لہو و فضل امتی ہی دانت لہا امم، فضل انبیاء ہونے، افضل انبیاء ہونے کے باعث فضیلت ان کی داد، فضیلت ان کو ان کے دادا کو ملی جد الانبیاء ہونے کے حوالے سے. من جدہ و ان الفضل الانبیاء الہ و فضل امتی و انت لہا امم، فرمایا اور وہ خیر امت کا لقب پانے والے تھے، اور ساری امت کو جو عزت ملی ہے وہ ان کے گھرانے سے ملی ہے. بادشاہ ٹٹو کر کیا سکتا تھا، اس شاعر کو اٹھا کر گرفتار کروا دیا، کہا لے جاؤ اس کو گرفتار کر دو. تو گرفتاری جو ہوتی ہے وہ ختم نبوت پر ہو یا دیگر چیزوں پر ہو، تو تو ان ٹٹوں اور وقت کے یزید اور نمرودوں کو صرف گرفتار کرنا آتا ہے، یہ گردن کاٹ سکتے ہیں، دل کو غلامی حسین سے نہیں لے سکتے، اسلام سے. لہذا آج کے درس میں ہم نے جلدی جلدی چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عمل و تقوی کے حوالے سے کی. ہمیں چاہیے، سرکار امام زین العابدین سے ہماری محبت ہے اور نسبت ہے، تو ہم اپنی ذات کے اندر وہ تقوی، وہ طہارت، وہ صلابت، وہ پاکیزگی اور وہ خشیت، وہ خوف خدا اور سنجیدگی لائیں. اپنی نشست و برخاست کے اندر ہم سنجیدگی لائیں، دینی ماحول کے اندر ہم سنجیدگی لے کر آئیں. عنقریب انشاءاللہ ایک اعلان بھی ہے کہ جو صحابہ اکرام کی توہین اور اہانت کا ان ملعونوں نے سلسلہ جاری کیا ہے، اہل سنت و جماعت ایک تنظیم کی صورت میں آپ کے سامنے تمام علماء ایک سلوگن نعرے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے کہ اس پاکستان کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے اور ان خناس اور شجرہ خبیصہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان سے بچانے کے لیے اپنی صفوں کو متحد کیجئے، جس طرح ختم نبوت کے لیے آپ نے صفوں کو متحد کیا ہے، اسی طرح آپ نے عزت صحابہ کے لیے اپنے آپ کو مجتمع رکھنا ہے اور اپنے علماء پر مکمل اعتماد کر کے کہ یہ روزانہ ایک ایک کالا کتا جو بھونک رہا ہے، ان کی بھونک کو ہم اس وقت بند کر سکتے ہیں جب سارے من سنی اتحاد کے ساتھ اخلاق ان کے ٹیٹوے کے اوپر ہم قدم رکھ دیں. تو انشاءاللہ آج بھی علماء کا اجلاس ہوا ہے اور ایک ہی نعرہ ہے، من جو صحابہ کو گالی دے اس پاگل کتے کو قید کرو، جو صحابہ کو گالی دے اس پاگل کتے کو قید کرو. اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے صحابہ کی محبت لازم ہے اور صحابہ کی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت لازم ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. تمام کان اللہ قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.